رحم الله من قرأ الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محسوا بالبلاء قل الديان. صلى الله عليه محمد وعلى سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اس نورانی کلام کے ذیل میں دین سے متعلق بعض مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی اور چل رہی تھی. آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ دین کی اگر ایک تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو دین اپنے جو مقاصد رکھتا ہے انسان کے لیے اور جس طرح سے انسان کی تربیت دین کرنا چاہتا ہے، وہ ایک سلسلہ ہے جو جاری رہا ہے اور شریعتوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے، اولیاء الہی کے ذریعے سے، ان کے وارثوں کے ذریعے سے، اور ایک مقام وہاں آتا ہے کہ جہاں پر یہ اعلان ہوتا ہے واضح طور پر کہ یہ قرآن کا صحیح اعلان ہے اور بہت سارے تمام شیعان مورخین اور اہل قلم کی جنہوں نے اس مسئلے پہ لکھا ہے اور بہت سارے اہل سنت علماء نے اس بات کی تائید کی ہے کہ ایک وہ مقام آتا ہے کہ جہاں پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کا دین اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کامل کر دیا، اکمل تو یعنی میں نے کامل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو. چونکہ یہ ایک سوال پچھلی بحث سے باقی رہ گیا تھا کہ زمانے کے لحاظ سے دین کامل تر آتا رہا تو کیا اسلام کے بعد اور مزید کامل تر دین آنے کی گنجائش ہے؟ یہ بحث دو لحاظ سے کی جا سکتی ہے، ایک لحاظ سے عقلی بحث ہے اور ایک لحاظ سے دینی ادلہ، دینی دلیلوں کی روشنی میں. دینی دلیل کی روشنی میں اگر یہ بحث کی جائے گی تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے اہمیت رکھتی ہے کہ جو ان دینی دلیلوں کو مانتے ہیں. دینی دلیل کے طور پر قرآن کی آیت، یہی آیت پیش کی جا سکتی ہے یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلام کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ لا نبی آبادی، میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ دینی منابع اور ریسورسز سے قرآن بھی اور رسول اللہ کی بہت ہی متواتر اور معروف حدیث کہ جس پر اتفاق ہے تمام امت مسلمہ کے، جس پر اتفاق ہے، اور جو اس حدیث پر اتفاق نہیں رکھتا اس کو امت مسلمہ میں شامل نہیں مانا جاتا. ہیں ایک چھوٹے موٹے گروہ کی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کسی طرح جوڑنا چاہتے ہیں اسلام سے، لیکن اپنے اپنے نبی بھی بعد میں بناتے رہے ہیں، لیکن ان کو امت مسلمہ میں داخل نہیں سمجھا گیا ہے. تمام شیعہ سنی علماء اور جمہور امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور جو قانون، جو شریعت، جو دین پیش کر رہے ہیں وہ آخری دین ہے، اور قرآن کی اس سند کے ساتھ کی کامل دین ہے. اور آخری اگر ہے تو صرف اس دور کے لیے کامل نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے کامل ہے، کیونکہ اگر اس کے بعد اور بھی کسی دین کے آنے کا امکان ہوتا تو اسی قانون کے تحت جو پہلے بیان کیا گیا پھر وہ دین کامل تر دین ہوتا. یہ ہے منابع اسلامی کی بحث، اسلامی جو ریسورسز ہیں معتبر اس کی. عقلی لحاظ سے اس بحث کو صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یعنی یہ نگاہ کرنی پڑے گی، باقاعدہ طور پر دیکھنا پڑے گا کہ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک کامل چیز آنے کے بعد پھر مزید ضرورت نہیں ہے. اس میں کسی نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ حدیث کی ضرورت ہے، نہ کسی کی تائید کی ضرورت. عقل تنہا اکیلے اس بات کو سمجھتی ہے اور اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جب کوئی چیز کامل ہو جائے تو کامل کے بعد کوئی اور چیز نہیں ہوتی. جہاں تک نقص ہے، کمی ہے، وہاں تک اسے مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن جب کامل ہو جائے تو پھر مزید اور گنجائش نہیں رہ جاتی. مثلا اگر آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، زیادہ پیاسے ہیں اور پانی پینا چاہتے ہیں، گلاس میں آدھا گلاس پانی کیا بھرا گیا تو کہا کہ آپ اور پانی ڈالیں، ابھی اور بھرا گیا، ابھی اور گنجائش ہے، لیکن جب پورا گلاس بھر گیا تب اس میں اور پانی ڈالنے کی گنجائش نہیں رہے گی، اب اور پانی کی وہاں پر گنجائش نہیں رہے گی. یہ ہر میدان میں بھی ہے. اگر علم کے میدان میں کسی چیز کو ہم کامل سمجھتے ہیں تو پھر اس کے بعد اور دیگر گنجائش نہیں رہتی. البتہ علم کا میدان جو ہے وہ وسیع ہے اور بڑھتا رہتا ہے، لیکن اگر کسی مرحلے کو ہم کہتے ہیں یہ کامل ہے تو بس اس کے بعد اور مزید گنجائش نہیں رہ جاتی. عقل اس بات کو مانتی ہے. اب ساری بحث یہاں پر آگے ختم ہوتی ہے، یعنی اس کو ہم حوزے کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، یعنی منطقی دلیل جس کو کہتے ہیں، لاجیکل آرگومنٹ، منطقی دلیل، جس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک صغرا، ایک کبرا، اور ایک اس کا نتیجہ ہوتا ہے. دو مقدمے کے نتیجے میں ایک دو مقدمہ اور اس سے ایک نتیجہ لینا، اور یہ عقلی نتیجہ ہوتا ہے. کبھی کبھی دونوں چیزیں عقلی ہوتی ہیں، اگر دونوں چیزیں عقلی ہوں تو پھر کوئی مشکل ہی نہیں. جیسے ہر وہ چیز، جیسے منطق میں پڑھائی جاتی ہے، ہر وہ چیز کی جو تبدیل ہوتی رہتی ہے وہ تبدیل ہونے والی شے کل متغیر حادث العالم، یہ بحث العالم متغیر، یہ زمانہ بدل رہا ہے اور ہر بدلنے والی چیز العالم حادث وکل العالم متغیر وکل متغیر حادث، تغیر ہو رہی ہے، ہر تبدیل ہونے والی چیز بنی ہے، جو تغیر ہو رہی ہے جو تبدیل ہو رہی ہے وہ بنی ہے، یہ دونوں چیزیں عقلی ہیں، یعنی یہ کہ انسان اپنے مشاہدے سے دیکھ رہا ہے کہ زمانہ بدل رہا ہے، زمانے کی ہر چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور جو چیز تبدیل ہوتی رہتی ہے وہ بنی ہے، اگر بنی نہیں ہے تو تبدیل نہیں ہوتی، پر نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ زمانہ جو ہے وہ کیا ہے، بنا ہوا ہے، زمانہ حادث ہے، زمانہ ہمیشہ سے نہیں، زمانہ قدیم نہیں ہے. مثلا یہ ایک مثال ہے، میں آپ کو اس بحث میں نہیں الجھانا چاہتے، اس میں کبھی کبھی دونوں عقلی چیزیں ہوتی ہیں، انسان عقل سے دونوں چیزوں کو سمجھ لیتا ہے، کبھی کبھی جو ہے ایک عقلی ہوتی ہے اور ایک جو انسان کو دوسری جگہ سے لانا پڑتا ہے، فکر کر کے، سمجھ کر، پہچان کر. یہاں پر جو اس کا کبرا ہے، کبرا عربی لفظ ہے، کبرا کے معنی ہوتا ہے صغرا، کے معنی کیا ہوتا ہے صغرا، یعنی چھوٹا، اور کبرا یعنی چھوٹی، یعنی چھوٹا نہیں بلکہ چھوٹی، کبرا یعنی بڑی، اور اصغر یعنی چھوٹا، اور اکبر یعنی بڑا. یہ مذکر مؤنث کا جو فرق ہے عربی میں، اس کے اعتبار سے دلیل میں بھی ایک چھوٹی چیز اور ایک بڑی چیز، اور اس سے ایک نتیجہ لیا جاتا ہے. جو کبرا اس کا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو کامل ہو جائے تو کامل ہونے کے بعد پھر اور اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں رہ جاتی. دعویٰ یہ ہے کہ اسلام کامل ہو گیا، اب وہ لوگ کہ جو قرآن کو مانتے ہیں ان کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، جو قرآن کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اگر قرآن نے، اللہ کے کلام نے آگاہ کہا دین دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کی ذات خود ہی یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے دین کو کامل کر دیا، لہذا مسلمانوں کے لیے مسئلہ حل ہے، مسلمانوں کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اسلام کے بعد کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس دنیا میں فقط مسلمان ہی تو نہیں رہتے، اور لوگ رہتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ تو نہیں کہ ہم قرآن مانتے تو آپ بھی قرآن کو مان لیں، نہیں. پھر ان کے لیے اگر وہ اگر خود دیکھیں، جیسے ہم اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے، ابھی درخت میں اچھے پتے لگے ہوئے ہیں، پھر آٹم اور خزاں کا موسم آ جائے گا تو وہ سوکھ جائے گا، ابھی درخت جوان ہو رہا ہے پھر بوڑھا ہو جائے گا، پھر ختم ہو جائے گا، پھر خاک مل جائے گا، ابھی بچہ تھا پھر جوان ہو گیا، پھر بوڑھا ہو گیا، پھر مر گیا. یہ پوری دنیا میں ہم تبدیلی دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے مشاہدہ کرنا پڑے گا کہ انسان کو کہ اسلام کامل ہے یا کامل نہیں ہے. یہ ایک بڑی بحث ہے، لیکن ہم خالی ایک مختصر طور پر یہاں پہ اشارہ کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ اسلام جو یہ قرآن دعویٰ کرتا ہے اسلام کامل ہے، تو یہ کس لحاظ سے کامل ہے، اور کیوں اس بات کی ضرورت ہے، کیوں یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ ہر دیندار جا کر کامل دین ڈھونڈے اور دین کے درمیان میں جنگ کی فضا اور نفرت کی فضا پیدا نہ کرے بلکہ کامل دین کی تلاش میں نکلے، کامل تر دین لے، کیونکہ انسان کی زندگی کے لیے کامل تر چیز بہتر ہے ناقص سے. ناقص، ناقص علم کامل علم، کامل علم ناقص علم سے بہتر ہے، ناقص غذا کامل غذا. کامل سے مراد مقدار میں زیادہ نہیں، یعنی جس میں ضرورت کی ساری چیزیں موجود ہوں، جو پہلے آپ کے سامنے عرض کیا، ضرورت جو انسان کی جو ضرورتیں ہیں. ناقص غذا جس میں ایک دو چیز موجود ہو، کامل غذا جس میں انسان کی ضرورت کی ساری چیزیں موجود ہوں وہ بہتر ہے. اصل نقص بری چیز ہے، انسان جو کچھ بھی عمل انجام دیتا ہے، جتنی بھی ایکٹیویٹی انسان اپنی زندگی میں انجام دیتا ہے، اس کا صرف ایک مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے اندر کچھ نقص محسوس کر رہا ہے، اس نقص کو دور کرنا چاہتا ہے، یعنی اپنے اندر کچھ کمی محسوس کر رہا ہے، اس کمی کو دور کرنا چاہتا ہے. فقط ایک کام انسان اس دنیا میں کر رہا ہے، یعنی اپنی کمیوں کو دور کرنا. کمی کیوں ہے؟ کیونکہ اس لیے کہ اس کو پیدا اس لیے اس طرح کیا گیا ہے کہ اس کو کمی نقص سے لے کے کمال تک کا سفر طے کرنا ہے، یہ سفر انسان کو جاری رکھنا ہے. قرآن کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے شکم سے پیدا کیا، یہی کلمہ ہے بطون امہات، ماں کا شکم اس سے تمہیں پیدا کیا نکالا، لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کچھ نہ جاننا مساوی ہے کچھ نہ ہونے کے تب ابھی، یعنی چونکہ انسان کے پاس جو کچھ بھی آئے گا وہ علم کے ذریعے سے آئے گا، البتہ لازم نہیں کہ ہر چیز آنے والی جو ہے وہ فقط اس علم سے آئے کہ جو آ کے اسکول میں پڑھا ہو یا یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہو، یعنی جتنا بھی انسان کے پاس جو کچھ بھی آنا ہے وہ علم کے ذریعے سے آنا ہے، پھر فوراً اللہ نے بتایا کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے تمہارے لیے قرار دیا سماعت یعنی سننے کی طاقت، بصارت یعنی دیکھنے کی طاقت، اور تمہاری روح تمہارا دل، کہ یہ سننے اور دیکھنے کے ذریعے سے تمام چیزیں تمہاری روح پر نقش بنتی چلی جاتی ہیں اور اس کے ذریعے سے تمہارا نقش دور ہوتا ہے، یعنی جو تم لا تعلمون تھے وہ دھیرے دھیرے یعلمون اور تعلمون کی منزل میں آتے ہو، جاننے لگتے ہو، اور جاننے کے ذریعے سے تم اپنے نفس کو دور کر رہے ہوتے ہو، جتنا بھی انسان جانتا ہے جو کچھ بھی اپنے آس پاس سے جتنا بھی انسان علم سیکھتا ہے اس سے انسان اپنے نفس کو درحقیقت دور کر رہا ہوتا ہے، بس انسان دنیا میں جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے، اب آپ کے ذہن میں یہ نہ پیدا ہو کہ ایک انسان ڈاکہ ڈالتا ہے، ایک انسان چوری کرتا ہے، چونکہ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے نفس کو دور کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، ہاں صحیح ہے وہ انسان جو چوری کرتا ہے وہ بھی اپنے نفس ہی کو دور کرنا چاہتا ہے لیکن غلط طریقے سے دور کرنا چاہتا ہے، مقصد اس کا بھی وہی ہے، یعنی اپنے اندر ایک کمی محسوس کر رہا ہے، اس کمی کو دور کرنے کی، یا عزت کی کمی، یا دولت کی کمی، یا پیٹ بھرنے کے لیے غذا ہی نہیں ہے، یا لباس ہی نہیں ہے، یا مکان ہی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی کو محسوس کر رہا ہے، لیکن کمی کو دور کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کے ذریعے سے دور نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایک کمی کو دور کرنے کے لیے دوسری بڑی مشکل کا شکار ہوا جا رہا ہے، یعنی ممکن ہے کہ ایک جسمانی کمی کو دور کرنا چاہتا ہو، دوسری بڑی روحانی مشکل کا شکار ہو رہا ہو، لیکن وہ جاہلانہ طور پر ہی صحیح، نادانی میں ہی، لیکن اس کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں در حقیقت اپنی ایک کمی کو دور کرنے کے لیے، کوئی اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، محنت کرتا ہے، کھیتوں میں جاتا ہے، مجلسوں میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں چلتے ہیں، کہیں دوڑتے ہیں، کہیں بھاگتے ہیں، کہیں ایکسرسائز کرتے ہیں، یہ سب کچھ یعنی انسان کی پوری زندگی کے ہر عمل کا جو خلاصہ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر سے نقص کو دور کر رہا ہے، اب یہ انسان کا ہنر ہے کہ وہ اپنے کتنے وقت میں کتنے نقص کو دور کر لے جائے، کتنا خرچ کر کے کتنے نقص کو دور کرے، یہاں پر انسان کی عقل استعمال ہوتی، کتنا انسان عقل سے استفادہ کر رہا ہے نقص کو دور کرنے میں، اور دوسرا بڑا نقص پیدا تو نہیں کر رہا ہے، یہ سب انسان کرتا رہتا ہے، یہ مشکلات انسان کی ہوتی ہے، تو یہ سفر انسان کا جاری، دین کا کام بھی کیا ہے، دین کا کام انسان کے بڑے نقائص کو دور کرنا، چھوٹے نقائص کو دور کرنے کے لیے اللہ نے بہت بڑی یہ کائنات بنا دی ہے، یہ مادی دنیا جو ہماری اور آپ کی معمولی نقائص کو دور کرتے رہیں، ایسے نقائص کی جو کچھ دن کے لیے ہیں پھر وہ نقائص بھی ختم ہو جائیں گے، اور وہ جہاں پہ نقائص ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا، جیسے جسمانی نقائص کہ جس میں کمزوری ہے، جس میں ضعف ہے، جس میں مشکلات ہیں، خود جسم بھی ختم ہو جائے گا، جسم کے نقائص، لیکن یہی جسم جو 60, 70, 80, 100 سال جس کو زندہ رہنا ہے وہ ناقص نہ رہے، اس کے لیے اللہ نے ایک بہت بڑا نظام بنایا ہو انسان کے بہت پہلے سے، دریاؤں کو، سمندروں کو، بادلوں کو، ہواؤں کو، سورج کو، اور درخت، نہیں معلوم یہ پورا نظام بنا ہوا ہے تاکہ انسان کی جسمانی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، اور انسان کے ساتھ ساتھ اور بھی جو ہیں ان کی بھی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، لیکن مقصود خلقت انسان کو قرار دیتے ہوگا کہ اس کی جسمانی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، یہ اپنے نفس کو دور کرتا رہے، لیکن بڑے نقائص جو انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، انسان کی روح میں جو نقائص پیدا ہوتے ہیں، وہ کبھی اعتقادی نقائص ہوتے ہیں، یا کفر کی شکل میں، یا شرک کی شکل میں، یا نفاق کی شکل میں، ان اعتقادی نقائص کو دور کرنے کے لیے کہ ہر ایک میں یہ پیدا ہوتے ہیں، ہر ایک میں پیدا ہو سکتے ہیں، اور ہر ایک میں پیدا ہونے کی یہ صلاحیت ہے انسان میں ان نقائص کو دور کرنے کے لیے، کبھی اخلاقی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے جو وہ نقص ہے، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، فساد پھیلانا، بے صبری کرنا، استقامت کا نہ ہونا، کمزور ہونا، بیکار ہونا، یہ سب بہت سارے اخلاقی بیماریاں ہیں کہ یہ بیماریاں سب کے سب انسان کے لیے نقص ہیں، ان نقائص کو دور کرنے کے لیے اخلاقی علاج اور بہت سارے اور اجتماعی اور سیاسی اور تمام انسان کی زندگی کی جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں اس میں نقائص ہیں، ان نقائص کو دور کرنے کے لیے دین نے آ کر اس کا علاج بتایا ہے۔ اب اگر ہمیں اسلام کو پوری طرح نگاہ کرنا پڑے گا، اور یہاں پر جو ہے وہ کمپیریٹو اسٹڈی جو جسے کہتے ہیں تعلیم مقایسی، مقایسہ کر کے تعلیم کرنا، کمپیئر کرتے ہوئے ایک دوسرے کو بغیر کسی تعصب یا نفرت کے، یہ حق ہے، کل میں آپ کی خدمت میں رکھے، یہ حق ہے ہر انسان کا کہ آ کر جب دینداری اسے کرنا ہے تو اتنے سارے ادیان ہیں تو ایک مرتبہ کم سے کم مطالعہ تو کرے۔ ایک سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، اس بحث کو ہمیں کرنا نہیں، اگر آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ حوالہ اس کا دے دیں گے، کہ وہ لوگ کی جو مسلمان نہیں ہیں یا وہ لوگ جو مومن نہیں ہیں، بہت اچھے اچھے اعمال انجام دیتے ہیں، لوگ دیتے ہیں، ان اعمال کا کیا ہونے والا ہے، کیا ہے وہ اعمال؟ تو وہاں پر یہ بحث کی جاتی ہے۔ اس تفصیل کی بحث جو ہے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً شاید 70 صفحے میں یہ بحث کی اپنی ان کی کتاب ڈیوائن جسٹس، انگریزی میں آپ کو مل جائے گی، اردو میں اور فارسی میں جو ہے عدل الہی کر کے ہے، وہاں پر یہ بحث کی ہے کہ اعتراض یہ کہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے، ایک انسان اچھا کام کر رہا ہے لیکن پھر بھی اس کو اس کا اجر نہیں مل رہا ہے، کیوں کہا کہ مومن نہیں ہے، یہ عدل الہی کے خلاف ہے۔ تو وہاں پہ پوری تفصیل سے بحث کی ہے، وہاں پہ یہ انہوں نے اس کا صرف ایک پہلو میں پیش کر رہے ہیں۔ بحث بہت ہی اچھی بھی ہے اور بہت ہی مفصل بحث ہے، اگر آپ کو فی الحال جاننا ہے تو وہ کتاب میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کبھی توفیق رہے اس کی بحث کی جائے گی۔ وہاں پر ایک بنیادی جو اصلی مسئلہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دیکھا جائے گا کس انسان میں حقیقتوں کے سامنے تسلیم ہونا، جو کل پرسوں آپ کے سامنے عرض کیا، تسلیم ہونا، تسلیم ہونے کا ہنر کتنا ہے، کتنا اپنے آپ کو تسلیم ہونے والی صلاحیت سے اس نے آراستہ کیا ہے۔ یہ نہیں کہ مثلاً امازون کے جنگلوں میں کوئی ایک انسان رہتا ہے جس نے ابھی تک اسلام کا نام ہی نہیں سنا ہوا ہے، یا مثلاً افریقہ کے جنگلوں میں کوئی ایک انسان رہتا ہے جس نے ابھی تک اسلام کا یا دین کا، یا کسی بھی دین کا، جو افریقہ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اصل ان کا اپنا قبیلائی وہ ہوتا ہے، کسی دین سے تعلق نہیں ہے، عجیب و غریب بہت ساری ان کی رسم ہوتی ہے، نام ہی سنے نہیں سنا ہے، اور اب یہ آ کر فیصلہ کرے ایک مسلمان کی، بس یہ چونکہ مسلمان نہیں ہے لہذا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، دوسرے مذہب کا اگر انسان فیصلہ کرے کہ یہ جو فلاں نہیں ہے لہذا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں ڈالنا یا نکالنا یہ ہمارا اور آپ کا اور کسی مذہب کا کام نہیں، ڈالنے والی اس یہ حق اللہ کا ہے، اور اللہ کے پاس قانون کیا ہے، اللہ کے پاس، وہاں پہ اچھی بحث کی گئی متعدد، لیکن ایک اس کی بنیادی چیز یہ کہ یہ اللہ کے میزان میں، چونکہ میزان یہ جو آپ لوگ سنتے ہیں ول وزن یومئذ الحق، حق میزان ہے اللہ کا، جس میزان، میزان جو کہا جاتا ترازو، تو ترازو سے مراد یہ آپ کے ترازو ڈیجیٹل یا غیر ڈیجیٹل ترازو ذہن میں نہیں آئے، یعنی یہ کہ جس معیار پر پرکھا جائے انسانوں کو، وہ معیار جو قرآن نے قرار دیا ہے اور بہت ہی عاقلانہ معیار ہے، یعنی عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے، میزان جو ہے وہ ہے حق، حقانیت اور حقیقت، جو حقیقت کے علاوہ جو کچھ ہے وہ یا خیالات ہیں یا توہمات ہیں یا شکوک و شبہات ہیں، ان ساری چیزوں کو حیثیت نہیں حاصل ہے، ان ساری چیزوں سے مدد لے کے اگر حقیقت تک پہنچا جائے تو یہ سب ساری چیزیں محترم ہیں، لیکن اگر ان چیزوں کی مدد سے حقیقت تک نہیں پہنچا جائے تو یہ ساری چیزیں باطل ہیں۔ مثلا امیجنیشن، تخیلات سے انسان حقیقت تک پہنچ سکتا ہے، امیجن پاور اگر انسان کو حقیقت تک پہنچائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر یہ امیجن پاور انسان کو ایک ایسے شاعر میں تبدیل کر دے جو جس کو قرآن کہتا ہے کہ صرف گمراہیوں کی وادیوں میں سیر کر رہا ہے تو یہ مشکل میں خود کو بھی مشکل میں ڈالتا ہے, دوسروں کو مشکل میں ڈالتا ہے. یا توہمات یا شکوک و شبہات. شک بہت اچھی چیز ہے, اس وقت اچھی چیز ہے کہ شک کے ذریعے سے جب انسان حقیقت تک پہنچ جائے, یعنی کسی چیز کے بارے میں شک پیدا ہو اور شک کے نتیجے میں اس کے بارے میں اتنی تحقیق کرے. تحقیق یعنی کیا؟ تحقیق کو انگریزی میں کہتے ہیں ریسرچ. اب انگریزی میں کلمات الگ الگ ہوتے ہیں لیکن عربی میں سب کلمات کا رابطہ ہوتا ہے. تحقیق کا لفظ بنا ہوا ہے حق سے. تحقیق یعنی حق تک پہنچنا, حق کو ڈھونڈنا, حق تک رسائی حاصل کرنا. تو انسان تحقیق کرے, ریسرچ کرے, یعنی وہ شک بہت ہی محترم ہے کہ جس کے نتیجے میں تحقیق ہو اور تحقیق کے نتیجے میں حق تک پہنچنا ہو. لیکن وہ شک جو انسان کو شک کے دائرے میں ہمیشہ رکھے اور شک کی حالت میں رکھے, کنفیوز رکھے, کنفیوژن کی حالت میں رکھے, یہ شک جو ہے نامقدس ہے, یہ شک ناپسندیدہ ہے. اور وہ شک جو حقیقتوں تک پہنچا دے, یہ شک جو ہے بہت ہی مقدس ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. لہذا قرآن کہتا ہے والوزن یومئذ الحق, میزان حق ہے, حق کے اوپر تولا جائے گا. انسان کو کس پہ تولا جائے گا؟ انسان کو یہ دیکھا جائے گا کس انسان میں کتنا زیادہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت تھی. میزان یہ صلاحیت کتنی تھی. ان صلاحیتوں کو پہلی منزل میں دیکھا جائے گا. پھر دوسری منزل یہ ہوگی کہ حق اس تک آیا یا نہیں آیا. اگر آنے کے بعد قبول نہیں کیا تو اسی کو قرآن کی اصطلاح میں کافر کہتے ہیں. یعنی جس تک حق پہنچے اور حق کو آنے کے بعد قبول نہ کرے, یہ کافر بہت سارے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. جب کافر کا لفظ کہا جائے تو یہ نہ کہیں کہ کافر یعنی فلاں قوم جو کسی ملک میں رہتی ہے, نا. یہ کافر بہت سارے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. ہم آپ بھی کہیں کہیں یہ کفر اختیار کر لیتے ہیں کہ ایک حق ہمارے سامنے آتا ہے اور اس کو قبول نہیں کرتے اور تحقیق بھی نہیں کرتے, تحقیق بھی نہیں کرتے, قبول بھی نہیں کرتے. حق کے آنے کے بعد اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو اس کو کہتے ہیں یہ عناد اس کے اندر ہے, ضد ہے, تعصب ہے, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ضدی انسان. ضدی انسان کسے کہتے ہیں؟ ضدی انسان صرف اس کو نہیں کہتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی بات پر آ کر اڑ جائے اور کہے کہ یہ تو بات دیکھو. جیسے بچے ضدی ہوتے ہیں, بچوں سے زیادہ خطرناک بڑے لوگ ضدی ہوتے ہیں. وہ کہ جن کے سامنے حق پیش کیا جاتا رہے لیکن وہ کسی بھی طرح تسلیم ہونے کے لیے تیار نہیں ہو. تو اصلی چیز جس کو قرآن بھی کہتا ہے کہ سب کے لیے مشکل ہے, الا من اتى الله بقلب سلیم, سب مشکل میں ہے سوائے نجات ان کے لیے ہے کہ جو قلب سلیم کے ساتھ آئے, وہ قلب کی جو اس طرح سالم ہو کہ حق کے سامنے تسلیم بھی ہوتا ہو, تسلیم ہوتا ہو. لہذا اس امیزون کے جنگل میں رہنے والے انسان میں اگر حق کے سامنے تسلیم ہونے کی صلاحیت ہے, یعنی ابھی تک جتنا حق اس کے سامنے پیش کیا گیا سب کے سامنے تسلیم ہوتا گیا, تو یہ بہت ہی اچھی صفت ہے. اور اس صفت کے نتیجے میں وہ جہنم سے محفوظ ہو گیا. اگر یہ صفت انسان کے اندر ہے, یہ صفت اگر انسان کے اندر ہے کہ جو بھی حق صحیح طریقے سے اس تک پہنچا اس کے سامنے تسلیم ہو گیا, اگر اس کے سامنے سبمیشن ہے تو یہ جہنم سے محفوظ ہے. البتہ اگر اچھے اعمال بھی انجام دیتا, چونکہ بات یہ ہے کہ ان کی بات ہو رہی کہ جو اچھے اعمال انجام دیتے ہوں لیکن حق کے سامنے تسلیم ہو, دوسروں کو اذیت نہیں کرتے ہوں, ظلم نہیں کرتے ہوں. لیکن یہ کہ جو جہنم سے بچ گیا وہ سیدھا جنت میں چلا گیا, یہ دوسرا مسئلہ ہے. یہ نہیں ہے, یہ نہیں کہ جہنم سے بچا تو سیدھا جنت. کے اپنے قانون ہیں, جنت کے اپنے اصول ہیں. جنت کے لیے پاکیزگی لازم ہے, جنت کے لیے ایمان لازم ہے, جنت کے لیے تقوی لازم ہے, جنت کے لیے عمل لازم ہے, جنت کے لیے انسانی درجات لازم ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے راستہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے سورہ آراف میں, کسی بنیاد پر اس کا نام سورہ آراف بھی ہے, کہ اس کے لیے ایک اور مقام ہے جو نہ جنت کے درجات اس تک اس کے لیے ہیں نہ جہنم کے عذاب ہیں. جنت کے درجات اس لیے نہیں ہیں کہ جو جنت کی کنڈیشنز تھی اس کو اس نے حاصل نہیں کیا, تلاش نہیں کی, کوشش نہیں کی, آگے نہیں بڑھا.
لوگوں نے اس تک حق نہیں پہنچایا لیکن خود کتنا حق تک ڈھونڈنے کے لیے وہ نکلا، یہ سارے مسائل. چونکہ میزان الہی میں ہماری طرح اللہ نہیں تولتا، ہم صرف، ہمارا میزان صرف ایک ہے. جب ہمیں انسانوں کو تولنا ہوتا ہے تو میزان ہمارا کیا ہے بتائیں، انصاف، انصاف سے بتائیں ہمارا میزان کیا ہے؟ عام طور سے میزان ہم لوگ، یہ خدا بچائے اس سے، واقعی نہیں، اس شر سے خدا نجات دے، ہم سب کا میزان خود ہم ہیں. جو ہمارے مطابق ہے وہی سب کچھ حق ہے، جو ہمارے مطابق نہیں وہ سب کے سب باطل ہے. یہ ایک نہایت ہی غلط میزان بھی ہے اور نہایت ہی غلط طریقہ بھی ہے. لیکن اللہ کا میزان یہ نہیں، اللہ کیا، اللہ نے کہا میزان حق ہے. اللہ نے حتیٰ اللہ کی ذات حق ہے، لیکن اللہ نے اپنی کسی صفت کا ذکر وہاں پہ نہیں کیا. اللہ کا ایک لقب، اللہ کی ایک صفت خود حق ہے، لیکن یہاں پر اس صفت کے طور پر نہیں کہا کہ میزان میں ہوں، کہ اللہ کی ذات میزان ہے، اس میں ذرہ برابر شک نہیں. لیکن اللہ نے ایک نہایت ہی، بہت ہی یہ حسین ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، کہ ہر انسان، کسی بھی مذہب اور کسی بھی فکر کا رہنے والا انسان ہے، اس کے سامنے آ کر یہ بیان کریں کہ میزان بشریت، انسان کے پرکھنے کا معیار اسلام میں فقط حق ہے. البتہ حق، اب جہاں جہاں حق نظر آئے وہ الگ بحث ہے کہ حق انبیاء کے پاس، حق اولیاء کے پاس، حق ائمہ کے پاس، کون کتنا زیادہ حقدار ہے، کون ایسا ہے کہ جس کو یہ کہا گیا کہ ہمیشہ حق ہی کے ساتھ ہے، حق اس کے ساتھ ہے، یہ ساری اہم بحثیں ہیں، ہے نا. لیکن معیار قرآن نے قرار دیا حق کو. لہذا جتنا زیادہ انسان میں تسلیم ہونے کی صلاحیت پیدا کرے، یہ بہت اچھا ہنر انسان اپنے اندر پیدا کرے، یعنی اپنے قلب کو قساوت سے اس طرح نہیں بھرے، قرآن کی لفظ ہے اس لیے بول رہا ہوں، یعنی اپنے دل کو ایسا سخت نہیں کرے کہ حق اس کے سامنے بیان کیا جائے لیکن اسے قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو. یہ اس کو کہتے ہیں قسی القلب، انسان سخت دل انسان، کہ مثلا امام حسین علیہ السلام بھی آ کر حق بیان کر رہے ہوں لیکن نہیں سنتا، نہیں، کچھ کہہ بھی نہیں رہا ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے، میں نے کسی کو مارا ہے، میں نے کوئی گناہ کیا ہے، میں نے اسلام کے کسی قانون کو بدلا، اصل میرا جرم کیا ہے؟ 30,000 کے لشکر میں ایک انسان بھی ایک جرم امام حسین علیہ السلام کا بیان نہیں کر پایا، تو پھر امام کی بات کیوں نہیں مانی؟ اس لیے کہ حق کے سامنے تسلیم ہونے کی تربیت نہیں کی تھی اپنی. یہ بڑی تربیت ہے، اور اس کام کے لیے تربیت کرنے کی انسان کو ضرورت ہے. یہ سن کے نہیں ہوتا، یہ بول کے نہیں ہوتا. ممکن ہم تقریر کریں لیکن اگر تربیت نہ کریں تو یہ صلاحیت نہیں پیدا ہو. انسان اپنی تربیت کرے، جب بھی کوئی حق آئے، ایک چھوٹے سے بچے سے اگر حق بات کہی جائے تو اسے فوراً مان لے، شکریہ بھی ادا کرے. بیوی نے حق بات کہی، اس کے خلاف ابھی تک کہہ رہا ہے، کہے کہ ہاں میری غلطی تھی، تمہارا شکریہ، ہاں یہ بات حق ہے. تربیت کرے انسان. دشمن ہے ہمارا، مخالف ہے، لیکن حق بات کہہ دی تو کہے ہاں تمہاری بات بہت اچھی ہے، بہت شکریہ تم نے مجھے پہنچا. یہ تربیت کی ضرورت ہے. ایک بہت ہی معمولی درجے کے انسان، آپ کی نگاہ میں، ہماری نگاہ میں کہ انسان یہ معمولی درجے کا نہیں ہوتا، اس کی زبان سے حق بات نکلی کہ سبحان اللہ بہت ہی حق بات ہے، قبول. جب تک اس کی تربیت نہیں ہوگی، وہ لوگ جو اپنی ذات کو وزن کا معیار بنائے ہوئے ہیں وہ کبھی یہ تربیت کر ہی نہیں سکتے، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس بات کی تربیت کریں. لہذا یہ روز مرہ کی زندگی میں انسان اپنے آپ کی یہ تربیت کرنا شروع کرے. اگر اس حالت میں ہے، ڈیکارٹ کا ایک بہت اچھا جملہ ہے، ڈیکارٹ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے، یہاں پہ ویل سب جوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں. ڈیکارٹ فرانس کا جو بڑا اسکالر، جس نے آ کر رخ بدل دیا، سن واقع دنیا کے رخ بدلنے میں ایک بہت بڑا رول، اب کدھر جا رہی ہے وہ، البتہ اس نے اس طرح نہیں بدلا تھا لیکن لوگوں نے اس کو آ کر اور زیادہ بڑھا دیا. وہ خود متدین انسان تھا، دیندار انسان تھا، لیکن جو بات اس نے پیش کی اس سے جو لوگوں نے نتیجہ نکالا وہ بے دینی کی طرف لے کے چلے گئے. اس نے کہا مجھے کسی چیز کے بارے میں یقین نہیں ہے، کسی چیز کے بارے میں، اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. البتہ یہ آ کر ڈیکارٹ کے فلسفے کے طور پر بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا پوری دنیا میں، لیکن شہید بطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آ کر بحث کر کے فرمایا کہ بو علی سینا نے یہ بات پہلے کی تھی، اور بو علی سینا نے اس کے اوپر اور بھی مسائل کیے, وہ میں خود اس کو میں نے نہیں پڑھا, جا کر شاید متحرک کتاب میں پڑھا, بولی سینا کتاب میں نہیں پڑھا, لیکن اگر یعنی ڈیکارٹ سے تقریباً شاید 300-350 سال پہلے بولی سینا یہ بحث کر چکے 400-500 سال پہلے, لیکن یہ کہا کہ بھئی ہمیں کسی چیز کے بارے میں کہ کچھ چیزوں کے بارے میں ہم کو بھی یہ کام کرنا چاہیے, یعنی وہ چیزیں جو صرف سنی سنائی ہیں کم سے کم اس کے بارے میں ہمیں شک کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, جو صرف سنی سنائی ہیں. اور جب تک صرف سنی سنائی باتوں پہ, آخر یہ جملہ امام حسن اسلام کا سنا ہے, پوچھنے والے نے پوچھا حق و باطل کے درمیان میں فرق کیا, امام نے کیا کہا, اگر آپ کو یہ عقل کی بات پہ یہ بات نہیں قبول کرنے کو تیار ہے تو امام حسن اسلام کے کلام پر قبول کر لیں, کہ جگہ حق و باطل کے درمیان میں فرق کتنا ہے, تو کہا چار انگل کا. یہ کیا مطلب چار انگل کا, حق و باطل کا فرق تو زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے, کہا نہیں چار انگل کا, چار انگل کے کیا فرق ہے, کہا کہ وہ چیز جو تم سن رہے ہوتے ہو اس کا کچھ بھروسہ نہیں, جو دیکھو وہ حق ہے. لہذا سنی سنائی باتوں میں ایک مرتبہ شک تو کریں. اب آپ کہیں یہ عجیب مولوی ہے, سارے مولوی کہتے ہیں سنی سنائی باتوں کو مان لیں, آپ کہہ رہے شک کریں. میرے ساتھ ایسے واقعات بھی, میں بعض جگہوں بیان کر چکا ہوں, ایک سفر میں تھا, کسی نے کہا کہ میں اس وقت دبئی سے آ رہا تھا اور وہ ہمارے سامنے ایک پنڈت جی بیٹھے ہوئے تھے, کچھ بات چیت چھڑی تو بتایا کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں, تو کہا کہ مجھے بھی دبئی جانا ہے, مجھے ایک مندر سے دعوت دی گئی ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ وہاں پر اندھ وشواس ہے کہ نہیں. پہلی بار کہہ رہے تھے مجھے, پہلی بار اس کے پہلے جا چکا تھا, کہ اندھ وشواس ہے کہ نہیں, اندھ وشواس سمجھ رہے نا, بلائنڈ فیتھ, یعنی بغیر دیکھے ہوئے کسی بات کو مان لینا. تو میں یہ سمجھا کہ شاید یہ سوال پہلے میرے ذہن میں یہ آیا کہ شاید یہ سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ اندھ وشواس بری چیز ہے, اندھ وشواس اچھی چیز نہیں ہے, چونکہ عام طور سے یہی کہا جاتا نا بھائی بلائنڈ فیتھ تو اچھی چیز نہیں ہوتی, لیکن جب تھوڑا اور گفتگو ہوئی تو ان سے نتیجہ یہ نکلا کہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر اندھ وشواس ہو تو ٹھیک ہے پھر میں جاؤں, ورنہ پھر جانے کا فائدہ کیا ہے. یعنی یہ سب خود ہمارا اپنا تجربہ ہے, اور بات فقط ایک پنڈت کی نہیں ہے, بات ہمارے درمیان بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں, وہ لوگ جو بلائنڈ فیتھ کے اوپر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں, اندھ وشواس ہی بہتر ہے کہ اس میں دھوکہ دینے میں انسان کو زیادہ اچھا آسانی ہوتی ہے. وہ لوگ جو دین کے نام پر دھوکے دے رہے ہوتے ہیں, پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا, وہ لوگ جو دین کے نام پر دھوکے دے رہے ہوتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ لوگ اندھ وشواس ہی رکھتے ہیں, ورنہ دھوکہ نہیں کھائیں گے. اور یہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس کے برعکس انبیاء وہ ہیں کہ جو آ کر اس کے مقابلے میں جنگ کرتے ہیں, انبیاء کی جنگ اس بات کے مقابلے, انبیاء بیدار کرتے ہیں, انبیاء آگاہ کرتے ہیں, اور یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے انبیاء کی حقانیت کی کہ وہ جو بیدار کر کے لوگوں تک حق پہنچائے وہ حق ہے, جو دھوکے کے ذریعے سے اپنی بات بنوانا چاہے یہ خود ایک معیار ہے. تنہا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, مدینے سے بھی بہت ساری باتیں واضح کرتے ہوئے چل رہے تھے, لیکن جب مکے سے چلے تو مسلسل وضاحت کرتے ہوئے, جبکہ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, جنگ میں لشکر کی زیادہ ضرورت ہے, تعداد کی زیادہ ضرورت ہے, لیکن چونکہ امام حسین علیہ السلام کی جنگ لشکر کی جنگ نہیں تھی بلکہ حق اور باطل کی جنگ تھی, لہٰذا آگاہ کرتے ہوئے چل رہے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کیسے جا رہے ہیں, جان دینے کے لیے جا رہے ہیں, واضح طور پر اعلان کرتے ہوئے جا رہے تھے. بعض لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا امام حسین علیہ السلام کی بات پر, یعنی امام کہہ رہے تھے کہ ہم شہادت کے لیے جا رہے ہیں, جان دینے کے لیے, لیکن پھر بھی یقین نہیں, نہیں آپ حکومت کے لیے جا رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, چلتے رہے ہیں. یعنی بعض لوگوں نے حج چھوڑ دیا, لیکن حج اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ امام کے ساتھ جا رہے ہیں, حج اس لیے چھوڑا تھا کہ حکومت کے لیے جا رہے ہیں, ایسے بھی تھے. مکے میں 8 ربیع الاول کی, یہ جملہ سنتے رہتے ہیں آپ بار بار, 8 ذی الحج کی شب میں امام نے باقاعدہ واضح طور پر یہ اعلان کر دیا تھا کہ من کان فینا باذلا مہجته وموطنا علی لقاء اللہ نفسه فلیرحل معنا انی راحل مصبحاً انشاءاللہ, وہی میرے ساتھ چلے جو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہو, جو ہمارے ساتھ اپنے آپ کو قربانی دینے کے لیے تیار کر چکا ہو ہمارے لیے, وہی چلے. لیکن ان کو یقین نہیں تھا امام کی بات پر, اس لیے امام کے ساتھ چل پڑے گا. امام کوفہ جا رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں خط آیا ہوا ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے بیعت کی ہے, امام جا کر وہاں حکومت قائم, کہیں پیچھے نہ رہ جائیں, چونکہ عہدے تقسیم ہوں گے تو ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں, حج کے چکر میں کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں. پھر راستے بھر امام ان کی وضاحت کرتے چلے گئے. پھر چھوڑا کب انہوں نے؟ جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آ گئی, اب یہاں سے چھوڑنا شروع کر دیا. یہاں وہ معلوم ہوتا ہے قلت دیان, جو امام کا جملہ ہے, فَإِذَا مُحِسُ بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ, جب آزمایا جاتا ہے تو دیدار کم ہو جاتے ہیں. یہ وہ لوگ اب جو بچے ہوئے ہیں, جو امام کے رخ کوفہ جاتے ہوئے کربلا کی طرف مڑ گیا, اب جو لوگ بچے ہوئے یہ وہی قلیل لوگ ہیں جن کو امام خود کہہ رہے ہیں قلیل لوگ. جناب مسلم کی بیعت کرنے والے 18,000 لوگ تھے, لیکن جب ابن زیاد کے ذریعے سے آزمایا گیا تو قلت دیانون, حتی وہاں قلہ کا لفظ بھی مشکل ہو گیا تھا, کبھی 50 رہ گئے تھے, کبھی 40 رہ گئے تھے, کبھی 10 رہ گئے تھے, کبھی ایک بھی نہیں رہ گیا تھا, ایک بھی نہیں رہ گیا. تو میزان یہ بتایا گیا کہ کتنا انسان تسلیم ہے حق کے سامنے اور حقیقت کے سامنے کتنا زیادہ تسلیم ہے. لہذا وہ کہتا تھا کہ میں ہر چیز کے بارے میں شک کرتا ہوں, لیکن چونکہ میں سوچتا ہوں لہذا میں ہوں, یعنی اپنے بارے میں بھی شک کر رہا تھا میں ہوں یا نہیں ہوں, اور اپنے ہونے کی دلیل دی چونکہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں, پھر اسی بنیاد پر پورے فلسفے کو آگے. لیکن اس کا ایک جملہ, اس میں بہت سارے نقائص ہیں, بہت ساری بحث کی گئی ہے, لیکن ایک بات اس کی اچھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس نے یہ جملہ کہا تھا اور اچھا ہے, اور یہ بات کہیں اچھی باتیں کہیں سے ملیں وہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں. اس نے کہا تھا ابھی تک میں نے جتنا مذہب دیکھا ہے اس میں کرسچینٹی ہمیں سب سے اچھی لگتی ہے, لیکن کیا پتا کہ اس دنیا میں کوئی اور بھی مذہب ہو کہ جو کرسچینٹی سے بھی زیادہ اچھا ہو. یہ سوچ بہت اچھی ہے, اور یہ بات کہنے میں کوئی ڈرے وہ لوگ کہ جن کو اپنے کامل ہونے پہ بھروسہ نہ ہو, ہمیں اس میں کوئی ڈر نہیں. ہم کہ دنیا کے جو لوگ بھی آ کر اپنے دین کو پیش کریں, اپنی آئیڈیالوجی کو پیش کریں, کس کا دین قرآن کے دین سے زیادہ کامل ہے؟ اگر کامل کوئی پیش کرے تسلیم ہو جائے, پیش کرے کوئی اگر قرآن سے زیادہ کامل تر دین. لوگ اگر اپنے فرقے کی باتیں پیش کریں, لیکن اگر کسی کی باتیں اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ کامل تر ہوں تو ہم تسلیم ہیں, مشکل نہیں ہے, جنگ نہیں ہے کسی سے, حق کے سامنے تو جنگ نہیں. اہل بیت کے ساتھ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سمجھ کر, اسی لیے کہا جاتا ہے سمجھیں, دین کو بغیر سمجھے ہوئے نہیں مانیں. دین کو اگر بغیر سمجھے ہوئے مانیں گے تو اہل بیت کا دیندار ہوتے ہوئے بھی کسی دوسرے دین کے مقابلے میں اپنی بات تک نہیں پیش کر پائیں گے. دین کو سمجھنا ضروری ہے. اہل بیت کا دین اس لیے مانے ہوئے ہیں کہ اہل بیت سے بہتر ہمیں کوئی دین نہیں ملا, اور جس کو ڈھونڈنا ہو ڈھونڈ لے, اور اسی بہانے کم سے کم آ کر مطالعہ کرے. ہم بھی مطالعہ کرتے ہیں آپ کے دین کا, کیا بھی ہے جتنی توفیق ہوئی ہے, آپ بھی آ کر مطالعہ کریں, ساری دنیا آ کر ایک مرتبہ قرآن کا مطالعہ کرے. ساری دنیا آ کر ایک مرتبہ رسول اللہ کی حقیقی سیرت کا مطالعہ کرے, تعصب رکھنے والوں کے ذریعے سے نہیں, دشمنوں اور کینہ رکھنے والوں کے, جن لوگوں کے دلوں میں کینہ ہوتا ہے. میں نے کل عرض کیا آپ کے سامنے کہ جو جن کے دل کشادہ ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتے, اپنے دل میں کسی کے لیے بھی نہیں رکھتے, زخم پہنچا دیا ہو تو بھی کینہ رکھتے, جان لے لی ہو پھر بھی کینہ نہیں رکھتے. یہ بہت ہی اچھی صفت ہے. انتقام نہیں رکھتے کسی کے لیے, انتقام کا جذبہ نہیں رکھتے. اگر انتقام ہے تو فقط حق کے لیے انتقام ہے. یہ جو آپ سنتے ہیں امام زمانہ منتقم ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اور روایات میں یہ کلمہ یعنی دعاؤں میں یہ کلمہ استعمال ہوا ہے امام زمان کو منتقم کے طور پر, منتقم خون حسین ابن علی. اس کا مطلب کیا؟ یعنی امام زمان انتقام اس طرح سے لیں گے کہ ایک ایک کو پکڑ کر تلوار چلائیں گے کہ اس نے میرے بابا کو قتل کیا تھا جد کو، اس لیے میں اس کو قتل کر رہا ہوں. نہیں، امام زمان کے انتقام یہ ہوگا کہ چونکہ یہ حق کا دشمن تھا لہذا حق کا انتقام بھی ہوگا. اب یہ کون ہوگا؟ وہ جو بھی ہو، یہ ہے روایات میں ذکر ہے اور روایات صحیح بھی ہے، لیکن انتقام کا محور امام زمان کا حق ہوگا. یعنی عدل کے مقابلے میں ظلم سے انتقام، حق کے مقابلے میں باطل سے انتقام. امام زمان کی نگاہ میں افراد نہیں ہیں، حق ہے، چونکہ معیار وہاں بھی ہمیشہ حق ہے. لہذا یہ بات اچھی ہے، کوئی یہ کہے کہ کیا پتا، تحقیق کرے، سوچے. سوچنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور تحقیق کرنے کے نتیجے میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر بھی اگر کوئی کمی ہے تو وہ کمی دور ہو جاتی ہے. یعنی ممکن ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے نام پر لوگوں نے اپنا بنایا ہوا دین دیا ہو، تو جب اہل بیت کے دین کی تحقیق کریں گے تو خالص دین مل جائے گا اور لوگوں کو بنایا ہوا دین اس سے بچ جائیں گے. یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ خود اپنے لیے. دوسروں کی بھی دین کی تحقیق کریں، یہ دروازہ کھلا رکھیں، دیکھیں کہ کس کے پاس کتنی حقانیت ہے. بہت سارے لوگوں کے پاس بہت ساری اچھی باتیں ہیں، وہ اچھی باتیں ہیں تو اس سے سمجھے کہ ہاں اچھی باتیں پہلے سے بھی چل رہی تھیں، پہلے بھی آئی تھیں، لیکن وہاں پر پھر مقایسہ کریں اور مقایسہ کر کے دیکھیں کہ کون سا دین کتنا زیادہ کامل دین ہے، کتنا مکمل دین ہے. اتفاق سے ڈیکارٹ نے نام بھی لیا، اب یہ اتفاق تھا یا کیا تھا، اتفاق سے اس نے نام بھی لیا کہ شاید کیا پتا ایران میں اس سے اچھا دین ہو. نام اس نے ایران کے لیا تھا، جو اس زمانے میں اتنا امکانات نہیں تھے تحقیق کرنے کے ہر ایک کو کہ وہ فرانس سے اٹھ کے آتا ایران اور ایران سے جاتا افریقہ کے، افریقہ کے دین کیا ہے اور ایران کا دین کیا ہے اور چین کا دین کیا ہے. لیکن یہ جملہ کہنا یہ بہت اچھی چیز ہے، یعنی یہ کہ انسان میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اگر اس کے پاس بہتر دین آ جائے گا تو قبول کر لے گا، اور یہ پسندیدہ چیز ہے. بس معیار حق ہے، اور تقاضا بھی یہی کیا جائے کہ حق کو ڈھونڈیں. اسلام کو کیوں ہم مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ ابھی تک جتنا بھی ہم نے ڈھونڈا، پھر ہم یہ جملہ دوہرائیں، یہ کسی مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہے عزیزوں، جتنا بھی تلاش کیا کوئی دین اتنا کامل نظر نہیں آیا. بہت سارے دین میں بہت ساری اچھی باتیں ہیں، لیکن اتنا کامل دین نظر نہیں آیا کہ انسان کی زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہو. اور ایسے اصول دے دیے، آپ کہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں سب کچھ تو بتایا نہیں گیا تھا، یا آئمہ کے زمانے میں سب کچھ تو بتایا نہیں گیا تھا، ہاں ایک ایک جز نہیں بتایا گیا تھا کہ جہاز ہوگا تو یہ ہوگا، فلاں ہوگا تو یہ ہوگا، فلاں ہوگا تو یہ ہوگا، لائٹ بنے گی تو ایسا ہوگا، اور سائنس ایسے ترقی کرے گا تو ایسا ہوگا، یہ سب ایک جزیات نہیں بتائے گئے تھے، لیکن ایسے اصول دیے گئے تھے کہ ان اصولوں سے ہر جزیات کا راہ حل ہمارے پاس موجود ہے. اور یہ اصول ہم نے بہت ڈھونڈا، دوسرے دین میں نہیں ملے. ڈھونڈ لے، جس کو بھی ڈھونڈنا ہو ڈھونڈ لے. یہ روایت دی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ علینا القاء الاصول، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمہارے سامنے اصول پیش کریں، تمہارا کام ہے کہ اس کی فروعات اصول تو ڈھونڈو، تلاش کرو. اسی کا نام آج کے زمانے میں اجتہاد کہا جاتا ہے. اجتہاد یعنی کیا؟ اجتہاد کا مطلب، اجتہاد کے عربی میں معنی یہ ہے کہ اتنی نہایت زیادہ کوشش کرنا، جہد سے بنا ہوا ہے. اسی جہد سے جہاد بھی ہے، اسی جہد سے اجتہاد بھی ہے. جہد کے اصل معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ کوشش کرنے کو. جہاد یعنی بہت زیادہ کوشش کرنا کہ اس کوشش کے ذریعے سے اپنے اس مقصد تک پہنچا جائے، جو بھی مقصد ہو، اگر حق مقصد ہے حق تک پہنچا جائے. جو لوگ، بعض لوگ حق کے لیے جہاد کرتے ہیں، بعض لوگ باطل کے لیے جہاد کرتے ہیں، لیکن کوشش وہ بھی کرتے ہیں. آج داعش بھی بہت کوشش کر رہا ہے، داعش بھی جو جہاد کر رہا ہے، جہاد ہونے میں شک نہیں ہے لیکن باطل کا جہاد ہے. ہر جہاد تو حق جہاد نہیں ہوتا، کوشش بہت کر رہے ہیں لیکن وہ کوشش کی جو حق کے لیے. اجتہاد یعنی کیا؟ یعنی جہاں بہت کوشش کی جائے، کس بات کے لیے؟ اللہ کا حکم حاصل کرنے کے لیے. یہ حکم کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ کچھ حکم تو ڈائریکٹ حدیثوں کو اور قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے مل جاتا ہے، لیکن زمانہ اتنا وسیع جب ہوتا گیا تو بہت سارے مسائل ایسے پیدا ہوئے کہ جہاں پر ڈائریکٹ حدیث میں یا آیت میں حکم موجود نہیں تھا، تو اس کا راہ حل کیا ہے؟ اس کا راہ حل آ کر بتایا گیا کہ ہم علینا القاء الاصول، ہم تمہیں آ کر ایسے پرنسپلس دے کر جاتے ہیں کہ ان پرنسپلس کے ذریعے سے تم ہر زمانے کی مشکل کو حل کر لینا. یہ صلاحیت کب پیدا ہوئی تھی؟ یہ صلاحیت رسول اللہ کی تربیت سے لے کر مدینہ علم سے آ کر باب علم تک، اور باب علم کا سلسلہ 250 سال، اتنے سارے طولانی سفر کے بعد یہ صلاحیت پیدا ہوئی تھی کہ قوم کو ایسے اصول دے دیے جائیں کہ جس کی بنیاد پر قیامت تک وہ اپنے مسائل حل کرتے رہیں. اسی لیے رسول اللہ نے 23 سال کی اپنی ساری تبلیغ کے موقع پہ کبھی یہ نہیں کہا الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن نے کبھی نہیں کہا. اس وقت یہ بات کہی کہ جب ایسے افراد کا انتخاب کر لیا گیا کہ جو یہ اصول دینے والے ہیں 250 سال تک. غدیر اس کا نام ہے، یہ کاش کی ہمارے سبھی برادران اہل سنت بھی اس کو سمجھیں اور اس کو در کرنے کی کوشش کریں. غدیر اس کا نام ہے کیونکہ رسول اللہ نے بہت سارے اصول دیے تھے، لیکن رسول اللہ کے زمانے تک بھی ابھی اتنی فکری صلاحیت بلند نہیں ہو پائی تھی سب کی کہ وہ سارے اصول دے دیے جائیں، اور زمانہ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا. لہذا رسول اللہ ایک ایسا انتظام کر کے گئے کہ ایسے اصول جاری رہیں. البتہ بنیادی اصول کی بنیاد سب کے سب جتنی ہے وہ یا قرآن ہے یا رسول اللہ کی ذات ہے، اور اس کے لیے وہی مطلب دلیل ہے جو پہلے آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ جب بھی ہم کوئی بات کریں تو تم اس سے پوچھو گے کہاں سے بیان کر رہے ہیں، مجھ سے پوچھو کہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں. ہم نے کہا آپ کے سامنے کہ ہمارے لیے امام ہی کی بات حجت ہے، لیکن امام خود کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی بات بیان کریں تو مجھ سے پوچھو کہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں. اور جب بھی جہاں بھی کسی مطلب کے بارے میں امام سے سوال کیا گیا تو اس مطلب کی بنیاد کو قرآن کے طور پر بیان کیا امام نے یا رسول اللہ کے طور پر، کیونکہ بنیاد یہ تھی. بس یہ مشکل، البتہ یہ بحث تھوڑا لمبی ہے، لیکن میرے خیال سے اتنا یہاں پر کافی ہے کہ کامل دین، ہاں جب کامل دین آ جائے تو کامل دین کے بعد وہ لوگ کی جن کا دین ناقص ہے وہ اپنے آپ کو کامل کی طرف لے کر جائیں، اور یہ سفر مسلسل جاری رہے. یہ ہم صرف دوسرے دین کے لوگوں کو نہیں کہہ رہے کہ وہ آ کر کامل دین کو اپنے آپ کو ڈھونڈیں، ہم خود کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے ابھی جو ہمارے دین کی حالت ہے وہ ناقص حالت ہے، تو ہم اپنے اس ناقص حالت سے نکل کر کامل دین کی طرف جائیں. یہ نقص سے کمال کا سفر طے کریں دین میں بھی اور اپنی زندگیوں میں بھی، اور اپنی زندگیوں یعنی اپنے اندر صفات میں بھی. اگر انسان جس دن انسان نقص سے کمال کا سفر طے کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس دن نقص سے اور ناقصتر کا سفر طے کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ انسان کے لیے لازم ہے کہ مسلسل وہ کمال کا سفر طے کرتا ہے. کمال کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کمال کے سفر کی ساری بنیاد ہے انسانی فضیلتیں، انسانی ویلوز، مورل ویلوز، ہیومن ویلوز، الہی ویلوز، ڈیوائن ویلوز، جو بھی آپ اس کا نام دیں، یہ نام الگ الگ ہے لیکن سب کچھ پلٹ کر ایک جگہ جاتی ہے. یعنی جتنا زیادہ انسان میں فضیلتیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں اتنا ہی نقص دور ہوتا جاتا ہے، کمالات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. کوئی بھی فضیلت، علم سے لے کر حکمت اور وزڈم سے لے کر تقویٰ، پاکیزگی، زہد، اخلاقی فضیلت، معرفتی فضیلت، فکری فضیلت، شعور کی فضیلت، جتنا زیادہ اپنے اندر فضیلتیں انسان پیدا کرتا چلا جائے، یہ سفر انسان کو طے کرنا ہے. جہاں پر انسان یہ سفر روک دیتا ہے وہیں پر انسان کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ رکا ہوا انسان ہے ہی نہیں. یہ بات عرض کر دی، انسان ٹھہرا نہیں رہ سکتا. جانور اپنی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، پتھر اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، درخت ٹھہرے ہوئے ہیں، ایک ٹھہراؤ ہے. یہ نہیں کہ آم کا درخت مثلا 1000 سال پہلے کسی اور طرح کا پھل دیتا تھا اور اب کوئی اور پھل دینا، نہ وہی چل رہا ہے. یہ کہ 1000 سال پہلے گھوڑا کچھ اور تھا اور آج کے گھوڑا کچھ اور ہو گیا، نہ گھوڑا وہی ہے، ٹریننگ کر کے تھوڑا کم زیادہ کیا سکتا ہے، کبوتروں کو بدلا نہیں جا سکتا، لیکن انسان بدلتا رہتا ہے. انسان کا کام ہے مسلسل تبدیل ہوتے رہنا. انسان کی حقیقت کو قلب اسی لیے کہا گیا ہے چونکہ قلب یعنی منقلب ہوتے رہنا، قلب یعنی روح، اور یہ منقلب ہوتی رہتی ہے، انقلاب، اسی سے انقلاب بنا ہے، قلب ہی سے انقلاب کا لفظ بنا. انقلاب یعنی کیا؟ انقلاب یعنی تبدیلی. چونکہ انسان مسلسل تبدیل ہوتا رہتا ہے اسی لیے انسان کی حقیقت کو قلب کہا گیا ہے. قلب سے معنی بھی بتایا گیا آپ کے ساتھ, قلب سے مراد ہارٹ نہیں ہے بلکہ قلب سے مراد انسان کی روح ہے. بس انسان کو روحانی طور پر, جسمانی طور پر بدلے نہ بدلے تو نہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جسمانی طور پر تو وہ ایک سفر ہے جو 40 سال تک بہتر ہو رہا, 40 سال تک ایک بدلاؤ ہو رہا ہوتا ہے, 40 سال کے بعد دوسرا بدلاؤ ہو رہا ہوتا ہے, یہ چل رہا ہوتا ہے. وہ ایک الگ ایک نظام ہے باقاعدہ, جو ایک مدت معین انسان کو. لیکن روح کے طور پر انسان مسلسل بدل رہا ہے, روح کے طور پر انسان کے اندر مسلسل تبدیلی آ رہی ہے. اور یہ پہلے عرض کیا گیا کہ اصل یہ عزاداریاں بھی اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کو روح کے طور پر بدل بدل کر غیر, مثلاً غیر حسینی لوگوں کو حسینی میں بدلا جائے, یہ کام مسلسل جاری رہے, یہ سفر جاری روح کے طور پر اس کے ذریعے سے. غیر الہی لوگوں کو الہی انسانوں میں بدلا جائے, غیر انسانی صفات رکھنے والوں کو انسانی صفات رکھنے والوں میں تبدیل کیا جائے, ظلمات کے درمیان میں رہنے والوں کو نور تک لایا جائے, یہ سب یہ سلسلہ مسلسل اس طرح جاری. بس یہ ایک مطلب ہوا کہ کامل. اب میں یہاں پر صرف وہی ایک دعویٰ کرتا ہوں, دعویٰ یعنی ہمارے پاس دلیل ہے لیکن اور دوسروں کے لیے کہتے ہیں وہ دلیل ڈھونڈیں کہ کسی بھی دین میں, کسی بھی مذہب میں, کسی بھی دین میں اتنا کامل انسانی ضرورتوں کا سامان فراہم ہو تو لا کر وہ پیش کریں جتنا اسلام میں ہے. اور جو لوگ اسلام کو اس طرح کامل نہیں دیکھتے وہ آ کر ڈھونڈیں اسلام کو, یعنی اسلام میں اخلاقیات, اسلام میں انسانی زندگی, انفرادی انڈیویجول زندگی, انڈیویجول زندگی کے مسائل, سوشل زندگی کے مسائل, اقتصادی مسائل کہ جس کو عام طور سے دین سے دور رکھا جاتا ہے لیکن بہت لمبی بحث ہیں اسلام میں, سیاسی مسائل اسلام میں, وہ لوگ جو اسلام کو سیاست سے جدا رکھتے ہیں یہ وہ بیچارے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے ابھی اسلام پیش نہیں گئے, ان کی بھی زیادہ غلطی نہیں ہے, وہ ان کو ہم کہتے ہیں بیچارے لوگ ہیں چونکہ ان کے سامنے اسلام کو, اسلام کی کامل شکل پیش نہیں کی گئی ہے. ان کے سامنے رسول اللہ کا اسلام نہیں پیش کیا گیا ہے, راہبوں کا اسلام پیش کیا گیا ہے, صوفیوں کا اسلام پیش کیا گیا ہے. رسول اللہ کا اگر اسلام پیش کیا جائے گا تو وہ بالکل کامل, جہاں پہ ہر مسئلہ ہے, تمام انسانی جتنے بھی انسانی زندگی کے مسائل ہیں سب کا راہ حل. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کامل ہے تو یہ ممکن نہیں ہے. ایک انسان دو بات, یہ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے, ٹکراؤ پیدا کر رہی ہے. یہ ممکن نہیں کہ ایک طرف انسان کا اسلام کامل ہے, ایک طرف کہے کہ الیوم اکملتم, دین کامل ہو گیا, پھر دوسری طرف کہے کہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیاست انسان کی زندگی کے لیے ہے, اور انسان کی زندگی کے لیے جو کچھ ہے وہ اسلام نے پیش کیا ہے. اگر اسلام نے انسان کی زندگی کے لیے سب کچھ پیش کیا ہے تو سیاست کو جدا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ جدائی کہاں سے آئی؟ یعنی یہ ایک دوسرے کے سامنے متضاد, بالکل اپوزٹ باتیں. اب اس کی کیا وجہ بنی ہے, وہ بحثیں ہوئی ہیں کہ کیوں یہ باتیں آئیں, کیوں یہ تصورات آئے, اور سیاست سے مراد کیا ہے. سیاست سے مراد یہ گندی اور باطل اور گھناؤنی سیاست نہیں ہے جو دنیا پرست لوگ کرتے ہیں, بلکہ سیاست سے مراد وہی ہے جس کو زیارت جامع کبیرہ میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے پہلے ہی صفحے پہ کہ اہل بیت علیہ السلام جو ہیں وہ ساست العباد ہیں. اہل بیت ساست العباد ہیں یعنی بندوں کی, البتہ کئی کلمات موجود ہیں لیکن یہ کلمہ جو آپ کے سامنے نہج البلاغہ میں بھی موجود یہ کلمہ, سیاست کرنے والے بندوں کی, یعنی بندوں کی اس طرح سے تدبیر کرنے والے کہ ان کو ہر طرح کے نقائص سے نکال کر کمالات تک لے جائیں. کام سیاست کا کام یہ ہے, سیاست کا کام یہ ہے کہ معاشرے کو پستیوں سے نکال کر بلندیوں کی طرف لے کے جانا. سیاست کا کام یہ ہے کہ معاشرے کو تاریکیوں سے نکال کر نورانیت کی طرف لے کے جانا. خب جن کی الہی سیاست ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں. لہذا کسی بھی دین میں اب لا کر دیکھیں, پیش کریں. ابھی ہم نے پچھلے سال کہیں عرض کیا تھا کہ بعض لوگ دین کے نام نعرہ, دین کی ہمارے فلاں دین کی حکومت, یہ دین لانا ہے, ایسے کرنا ہے. اگر آ بھی گئی تو دین میں ہے کیا, کیا چیز دین کے نام پہ پیش کریں گے؟ دین کے نام پہ قتل و غارت گری, دین کے نام پر حیوانوں کے بدلے میں انسانوں کا قتل، یہ کہاں؟ اپنے دین کا کبھی مطالعہ کیا ہے؟ اگر اپنے دین کا مطالعہ کرتے تو معلوم ہوتا کہ کہاں ہے اس دین میں انسان کی زندگی کے تمام مسائل کس طرح حل کیے، کتنا ہے، انسان کے اجتماعی مسائل کتنے ہیں، انسان کے سیاسی مسائل کتنے ہیں، انسان کے اقتصادی مسائل کتنے ہیں. لیکن ہم آ کر یہ بہت فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام وہ مذہب ہے، وہ کامل تر مذہب ہے، اور ایسے زمانے میں آیا کہ وہ کامل تر مذہب کے لیے لوگ آمادہ ہو چکے تھے کہ جہاں پر ایسا دین پیش کیا جائے کہ جہاں پر انسان کی ہر ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہو. اور جب ایسے دین کو، اسی کو کہتے ہیں، بس تمام کرتے ہیں گفتگو عزیزو، اسی کو کہتے ہیں، یہ محرم کے دن ہیں، ماشاءاللہ مجلسیں کافی ہو رہی ہیں اور مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے اگر گفتگو لمبی ہو جاتی ہے، بعض برادران کئی کئی مجلسیں کر کے آتے ہیں اور دیر تک بیٹھنا ہوتا ہے. اسی کو کہتے ہیں اسلام کی جامعیت. جامع ہونا یعنی کیا؟ جامع ہونا یعنی جس میں سب کچھ پایا جاتا، جم کرنے والا، جامع جم سے ہے، جمع یعنی جس میں ہر چیز موجود ہو، یعنی کچھ چیزیں ہوں اور کچھ چیزیں نہ ہوں. جامعیت کے لیے انگریزی میں کمپریہنسو کے لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن نہیں معلوم کہ کتنا اس مطلب کو پہنچاتا ہے. عربی کے الفاظ میں وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے. اسلام ایک جامع مذہب ہے. جامع اس معنی میں ہے، اب وہ بیچارے کیا جانے جامع کیا ہے کہ جو اسلام کے ایک ایک پہلو کو لے کے دوڑ رہے ہیں، لے کے بھاگ رہے ہیں، اور عجب مذاق اڑا رکھا ہے. چونکہ جہاں بھی مثلا ایک تصویر، ایک بہت ہی خوبصورت آرٹ کو اگر ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھا جائے تو اس کا حسن ختم ہو جائے گا، ہے نا؟ کتنی بھی ہے، کتنا بھی حسین آرٹ کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، مثلا انسان کا چہرہ کتنا حسین بنایا اللہ نے، یہ لوگ کم لطفی کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حسین نہیں ہیں. یعنی اگر ناک جو ہے وہ کس کی طرح، گھوڑے کی طرح سے ہوتی، دو نتھنے نکلے ہوتے، اور آنکھیں جو بیچ میں آ کر پیشانی پہ رکھ دی گئی ہوتی، کتنا حسین چہرہ بنایا ہے. لیکن اتنے حسین چہرے کو ناک کو تنہا جدا کر کے دیکھے تو نہیں اچھی لگے گی. آنکھوں کو صرف دیکھے، کبھی کہتے ہیں فوکس کرتے ہیں بالکل کیمرے کو آنکھوں پر، دیکھ کتنا برا لگنے لگتا ہے، دیکھا نہیں جاتا. یہ چہرے کا سارا حسن جس کو کہتے ہیں آنکھیں اور ناک، لیکن اس کو جدا جدا کر کے ناک کو کھول کے دکھائے ہیں، کہتے ہیں ناک کٹ گئی، یعنی ناک ہی میں سب کچھ رکھا ہوا ہے. لیکن اسی ناک کو جدا کر کے دکھائے تو کتنا ناگوار لگے گا. اسی ناک کو خدا نخواستہ کو کھول کے، جیسے ڈاکٹر لوگ آپریشن کرتے ہیں بعض لوگ، بہت ہی ناگوار، دیکھ نہیں پائیں گے آپ. یہی ناک جو اتنی حسن کا مرکز بنی ہوئی، اس کو آپ دیکھ نہیں پائیں گے، اتنی ناگوار لگے گی. یہی آنکھ کو تنہا جدا کر کے رکھتے ہیں، دیکھ نہیں پائیں گے. یہ دانت جو اتنا حسین لگتا ہے انسان کے چہرے پر، یہ دانت اگر دانت کو نکال کر جدا رکھے تو کوئی دیکھنے کو تیار نہیں دوسرے کے دانت کو. دیکھا کبھی دوسرے کے؟ گھن آتی ہے انسان کو، برا لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مجموعے میں حسن پایا جاتا ہے. مجموعہ بہت حسین ہے، لیکن مجموعے سے جدا کر کے کوئی صوفیت کو جا کر دیکھے، کوئی جو ہے جنگ کرنے والوں کو داعش کو جا کر دیکھے، کوئی فلاں کو جا کر دیکھے، کوئی فقط سوشل ورک کرنے والوں کو دیکھے، کوئی فقط رات رات بھر مسجد میں بیٹھنے والوں کو دیکھے، کوئی بھی اچھا نہیں لگے گا، کوئی بھی نہیں اچھا لگے گا. چونکہ پورے مجموعے کا نام ہے اسلام، اور یہی اسلام کا حسن ہے. اور یہی چیز سب میں نہیں ہے دوسرے ادیان میں، یہ وہی مجموعہ ہے جو اسلام میں ہے، اور یہی اس کو بہت ہی زیادہ حسین بنا رہا ہے. اور اسی حسین اسلام کو حسین باقی رکھنے کے لیے جو بھی کیا جائے کم ہے عزیزو. اس حسین اسلام کو نازیبا اور غیر حسین بنانے کی مسلسل کوششیں جاری ہیں، بنی امیہ سے لے کر ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے. بنی امیہ سے پہلے جس دن ابو سفیان مسلمان ہوا، اسی دن سے اسلام کو غیر حسین بنانے کی کوششیں جاری ہیں، سقیفہ کے اور پہلے ہی سے. لیکن اسی اسلام کے حسن کو باقی رکھنے کے لیے قربانیوں دینے کا نام ہے اہل بیت علیہ السلام. کربلا یعنی کیا؟ کربلا جو خود بھی بہت حسین ہے، اور کربلا یعنی یہ کہ جو اسلام کے حسن کی حفاظت کرنا چاہتی ہے مجموعے کی، وہ بہت ہی ناقص شیعت MI6 کے شیعت جو آپ نے سنا ہے بار بار یہ کلمہ، ابھی اگر دہرایا جاتا ہے تو اس لیے دہرایا جاتا ہے کہ خطرہ ہے، یہ نہیں کہ شوق ہے کسی کو آ کر ہر بات کرنے کا، تو خطرہ بہت زیادہ ہے، کمر شکن، کمر توڑنے والا، یعنی اسلام کے حسن کو نہایت ہی نازیبا بنانے کی ایک سازش کا نام ہے داعش، جو غیر نہایت ہی زیادہ اسلام کے حسن پر حملے کر رہی ہے، اور ایک دوسری سازش کا نام ہے جو شیعت میں کی جا رہی ہے، جو برطانیہ سے کی جا رہی ہے، جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، پہلے بھی عرض کیا گیا کہ خوب لکھنؤ میں بہت زیادہ نظر آتی، اور جگہوں پہ ہندوستان کو بھی خاص کر ٹارگٹ کیا گیا، خاص کر ہندوستان کو، شاید ہندوستان سے زیادہ جو جہاں تک معلوم کیا اتنا زیادہ ٹارگٹ اور کسی ملک کو نہیں کیا گیا جتنا ہندوستان کو ٹارگٹ کیا گیا، چونکہ ہندوستان میں دھوکہ کھانے والی صلاحیت ابھی ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، اور جہاں دھوکہ کھانے کی صلاحیت ہو وہاں لوگ تیزی سے حملہ کرتے ہیں، جہاں صلاحیت کم ہو جائے وہاں تھوڑا انسان ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، رکتا ہے، لہذا یہ ذکر کیا جاتا ہے، ایک شیعت کا ایسا چہرہ پیش کیا جا رہا ہے، پوری قوت سے پیش کیا جا رہا ہے، جس کا صرف ایک مقصد ہے کہ اس حسین اسلام کے چہرے کو نازیبا بنا دیا جائے، اور بنا رہے ہیں، اور دشمن انتظار میں بیٹھتا ہے، کیمرے لے لے کے بھی ٹہل رہے ہیں، یعنی برطانیہ سے پچھلے سال میں نے دیکھا جب 11 محرم کو چنئی پہنچا تو وہاں جو دیکھا کہ برطانیہ کے ڈیلی میل کا کیمرہ ہندوستان کے ساؤتھ انڈیا میں جہاں اس کے بعد سمندر ہے وہاں تک پہنچا ہوا ہے، کس لیے پہنچا ہوا ہے؟ تاکہ شیعت کے چہرے کے حسن کو پامال کیا جائے، پہنچے ہوئے ہر جگہ، پہنچے ہر جگہ پہنچے ہوئے، اور ادھر 2-3 سالوں سے خاص کر پوری دنیا کے میڈیا، یہ بات ہم نے حیدرآباد میں عرض کی تھی جو حیدرآباد میں اس کی زیادہ ضرورت تھی، لیکن یہاں پہ پھر تکرار کرتا ہوں، 2 سال پہلے عرض کیا تھا کہ عزاداری میں، عزاداری کے ارکان، معاف کیجیے یہ آخری بات ہے، عزاداری کے ارکان ہمارے پاس کیا کیا ہیں، بہت سارے ارکان ہیں نا، عزاداری میں ہم مجلسیں کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں تک آ کر اتنی بڑی تعداد میں عزادار آ کر بیٹھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، اصلی ترین رکن جو بار بار عرض ہوتا ہے، یہ بار بار اس لیے تکرار کرنا ضروری تاکہ لوگ پہنچیں، وہ اصلی ترین رکن جو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام دے کر گئے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مؤثر ترین رکن وہ ہے گریہ، اصلی ترین اور مؤثر ترین، جس کی تاثیر کبھی بھی ختم ہونے والی، دنیا کتنا بھی تبدیل ہو جائے لیکن گریہ کی تاثیر کبھی ختم ہونے والی نہیں، وہ عزاداری جو امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام دے گئے اس کی تاثیر کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، ہم جو کر رہے ہیں اس میں ایک زمانے ممکن ہے تاثیر ہو، ممکن ایک زمانے میں تاثیر نہ ہو، ممکن ایک زمانے میں اچھی تاثیر ہو، ممکن ایک زمانے میں بری تاثیر ہو، ممکن ایک گاؤں میں اچھی تاثیر ہو، دوسرے شہر میں بری تاثیر ہو، چونکہ ہمارا اپنا کام، ہمارے پاس تو اتنی عقل نہیں ہے، ہمیں جو بھی جذباتی چیزیں سمجھ میں آتی کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جو کام 200 سال تک کربلا کے واقعے کے بعد سن 61 ہجری سے لے کر کے 61 ہجری کے شروع سے لے کر کے 260 ہجری تک، 200 سال تک جو آئمہ کر کے گئے عزاداری کے نام پر، اس کی تاثیر ہمیشہ باقی، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں، تو جو بات میں نے وہاں پہ عرض کی تھی وہ یہ بات تھی کہ عزاداری میں اتنا سب کچھ ہوتا ہے، مرثیے پڑھے جاتے ہیں، سلام پڑھے جاتے ہیں، نوحے پڑھے جاتے ہیں، مصائب پڑھے جاتے ہیں، گریہ کیا جاتا ہے، فرش عزا بچھائی جاتی ہے، عزا خانے اتنے عظیم الشان موجود ہیں، لیکن جب دنیا کے میڈیا پہ آ کر دیکھیں تو نہ کوئی عزا خانہ دکھے گا، نہ کوئی گریہ کرتے ہوئے دکھے گا، نہ کوئی ماتم کرتے ہوئے دکھے گا، نہ کوئی فرش عزا پہ بیٹھا ہوا دکھتا ہے، نہ مجلس پڑھتا ہوا، جو انٹرنیشنل میڈیا ہے جس نے آ کر فوکس کر رکھا ہے، آپ جا کے عاشور کے دن دیکھنا شروع کریں پوری دنیا کے میڈیا پہ، تو وہاں پہ کیا دکھے گا؟ وہ عزاداری دکھے گی جو ہمیں بہت زیادہ پسند ہے، یہ کم سے کم سوال تو کرے انسان کی، کیوں ایسا کیوں ہے، یعنی دنیا ایسا کیوں کر رہی، ٹھیک اگر وہ دکھا، لوگ کر تو رہے ہیں، جو کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ دکھائیں، میڈیا کا کام ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ دکھائے، تو ٹھیک ہے میڈیا اگر دکھا رہا ہے تو اور بھی تو ہو رہا ہے، ان مجلسوں کو کیوں نہیں دکھایا جاتا، ان مجلسوں کی باتوں کو کیوں نہیں بتایا جاتا؟ یہ ہمارے رونے کو کیوں نہیں دکھایا جاتا؟ یہ کیوں نہیں دکھایا جاتا؟ کہاں کے میڈیا میں؟ برطانیہ کے میڈیا میں، امریکہ کے میڈیا میں، یورپ کے میڈیا میں؟ یہ سب کچھ نہیں دکھایا جاتا، کیا دکھایا جاتا ہے؟ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسی چیزیں، ابھی نئی نئی چیزیں شامل کر رہے ہیں، پچھلے سال نئی نئی چیزیں کئی شامل ہوئی ہیں، ایسے وحشیانے انداز ہر نئے سال نئے کام شامل کر رہے ہیں، اور اسی کو ڈھونڈ کر فوکس کیا جاتا ہے میڈیا میں لانے کے لیے۔ کس لیے؟ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ شیعیت کا چہرہ، چونکہ اہل بیت کا دین ہے، بہت ہی حسین ہے، اور یہ حسین چہرہ کسی کو دیکھا نہیں جاتا، یہ حسین چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ لہذا ان مجلسوں کا کام ہے اس حسین چہرے کی حفاظت کرنا، شیعیت کے چہرے کی، اہل بیت کے شیعیت کی۔ اور پھر اب مصائب کے طور پر وہی جملہ ہم پھر دہراتے ہیں جو دوپہر بھی کہہ چکے ہیں پہلے بھی، کہ اب الفضل العباس کہہ رہے ہیں انی احامی ابدا عن دینی، ہمیں اپنے دین کا دفاع کرنا ہے۔ شروع میں عرض کیا تھا یہاں پر کہ ابھی الحمدللہ عراق میں اور بعض جگہوں پر ہمیں جناب عباس کا یہ جملہ ہمارے آج کے جوانوں کے لیے ایک شعار بن گیا ہے، کاش کہ یہ بن جائے سارے جوانوں کے لیے۔ اصل کربلا سے ہم کچھ بھی نہ سمجھیں، صرف الفضل عباس کا یہ ایک مصرع سمجھ لیں، پوری کربلا ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ انی احامی ابدا عن دینی، کسی بھی حالت میں ہوں لیکن اپنے دین کا دفاع کریں گے، دین کی حمایت کریں گے، یعنی ہاتھ کٹ کے گرنے والا ہے لیکن ہم دین کا دفاع کریں گے۔ یہ تکرار کر رہے ہیں اس بات کو آپ کی خدمت میں کہ اس وقت جناب عباس کو بہت ساری فکر ہونا چاہیے تھی، بہت سارے مسائل تھے درپیش آپ کے سامنے، لیکن جس چیز کو پیش کیا، پہلی چیز جس کو بنا کر پیش کیا، وہ ہے کہ یعنی ابوالفضل عباس کو بھی مشکیزے کی فکر ہے، بچوں کی فکر ہے، امام حسین علیہ السلام کی فکر ہے، امام حسین کی تنہائی کی فکر ہے، اپنے ہاتھ کا کٹ جانا وہ بھی میدان جنگ میں، یہ فکر کرنے کے لیے کم ہے، لیکن یہ سارے مسائل ایک طرف، جو پہلا مطلب قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، واللہ، اللہ کی قسم کھا کر جو جملہ کہہ رہے ہیں، واللہ ان قطعت یمینی، اللہ کی قسم اگر تم نے میرا ہاتھ کاٹ ڈالا تو انی احامی ابدا عن دینی، ہم ہمیشہ اپنے دین کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ یعنی وہ لوگ کہ جو دین کو آ کر اس کا چہرہ خراب کرنا چاہیں گے، عباس کا کردار، عباس ابن علی کی وفاداری، عباس ابن علی کا صبر، عباس ابن علی کی استقامت، عباس ابن علی کی ولایت مداری جس کے پر پچھلے سال پوری گفتگو کی گئی، یہ سب آ کر شیعت اور دین کے چہرے کو حسین بناتی جائے گی۔ ممکن ہے کہ ہم دین کے چہرے کو خراب کرتے جائیں، لیکن عباس آ کر اس دین کے چہرے کو حسین کرتے چلے گئے، اور کر رہے ہیں، کربلا کر رہی ہے، حسین کر رہی ہے دین کو، دین کی عظمت کو اور دین کے حسن کو آ کر دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ اور انشاءاللہ یہ کربلا زندہ ہو جو آ کر دین کے حسن کو پیش کر رہی ہے۔ اب الفضل العباس دیکھ رہے ہیں، کبھی مشکیزہ دیکھ رہے ہیں، کبھی خیمے کی طرف نگاہ اٹھ رہی ہے، کبھی اپنے کٹے ہوئے بازو کی طرف نگاہ اٹھ رہی ہے، پھر اتنے سارے لشکر میں گھرے ہوئے ہیں، تیر آتے جا رہے ہیں، جس پہ لگتے جا رہے ہیں، اور اس کے پہلے ساری قربانیاں پیش کر چکے ہیں۔ یعنی جتنی بھی قربانی، جتنے بھی بنی ہاشم مقتل میں گئے ہیں، وہ سب قربانیاں ہیں، جس طرح حسین ابن علی کی قربانیاں ہیں، اسی طرح عباس کی بھی قربانیاں ہیں، رخ بدلا ہوا ہے، عباس کے تربیت کیے ہوئے لوگ ہیں، عباس، ابوالفضل العباس اپنے تین سگے بھائیوں کی قربانی پیش کر چکے ہیں، اپنی ماں کی امانتوں کو پیش کر چکے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد خود مقتل میں کھڑے ہوئے ہیں، پانی لینے کے لیے آئے تھے، بچوں کی پیاس کو بجھانا چاہتے تھے، کیونکہ بچوں کی پیاس اب دیکھی نہیں جا رہی ہے، بار بار التش کی صدا بلند ہو جاتی ہے، وہ بچے جو تھوڑا بڑے ہیں وہ اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن نہایت ہی کم سن بچے کیا کر رہے ہیں؟ کوئی شکایت تو نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ پیاس اس طرح کلیجہ بھن رہا ہے کہ الاتش کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور یہ الاتش کی صدا ہے جو عباس سے سنی نہیں آتی۔ لہذا مشکیزے سے پانی بھرنے کے بعد ساری آرزو یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ عاشور کی گرمی ہے، پیاس شدید ہے، عزیز عباس بھی پیاسے ہیں، لیکن دریا میں قدم رکھنے کے بعد بھی، پانی کو ہاتھوں میں اٹھانے کے بعد بھی اس پانی کو منہ سے نہیں لگایا، کیونکہ میرا آقا پیاسا ہے، میرے آقا کے بچے پیاسے ہیں۔ اور اب جب داہنا ہاتھ کٹ بھی گیا ہے تب بھی بائیں ہاتھ سے مشکیزے کو سنبھال کر کسی طرح خیمے تک اپنے آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے، لیکن جب پھر بائیں ہاتھ پر بھی وار ہو گیا اور میدان جنگ میں ایک غیرت دار مجاہد، ایک غیور انسان میدان جنگ میں بغیر ہاتھ کے ہو گیا، دونوں ہاتھ کٹ گئے، تو کیا حالات گزر گئے جناب ابو الفضل عباس پہ، اس کا ہم کسی بھی حالت میں تصور نہیں کر سکتے عزیزو، اس کو ہم درک نہیں کر سکتے، نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اس تھوڑی سی دیر میں، شہادت اور ہاتھ کے کٹ جانے کے درمیان میں جو تھوڑی دیر کا لمحہ تھا، ان چند لمحات میں ابو الفضل عباس پہ کیا گزر گئے؟ یہ کہ میرا آقا اب تنہا ہو گیا، اب میں اپنے آقا کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہی فکر ہے جو سالہا سال پر بھاری ہے، قیامت تک کے لیے عباس کے لیے بھاری ہے کہ میرے ہاتھ کٹ گئے ہیں۔ لیکن ہاتھ کٹ جانے کے بعد بھی ابھی بھی پانی کی فکر باقی ہے، لہذا کسی طرح چاہتے ہیں کہ مشکیزے کو لے کر خیمے تک پہنچا دیں۔ خود کو مشکیزے پہ ڈال لیا، اب صاحب چاروں طرف سے جمع ہو گئے تھے، پہلے تو ایک طرف سے ابو الفضل عباس نکلے تھے لیکن آگے سے گھوم کر فوجوں نے گھیر لیا تھا، اور اب تیروں کی بارش کرنا شروع کر دی تھی۔ اتنے تیر مارے گئے کہ چھپے ہوئے مشکیزے میں بھی جا کر تیر لگ گیا۔ جب اس چھپے ہوئے مشکیزے میں تیر لگا تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابو الفضل عباس کے جسم میں کتنا تیر لگا ہوگا، لیکن اس سے بھی بڑی مصیبت یہ تھی کہ تیر لگنے کے بعد اب عباس سے حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ تیر لگنے سے مشکیزے میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اور چھوٹے سے سوراخ کو آسانی سے پکڑ کر لے جایا جا سکتا ہے، لیکن عباس جب دیکھتے ہیں تیر مشکیزہ تیر سے چھدا ہوا ہے اور اپنے دونوں بازوؤں کی طرف دیکھتے ہیں، اندر سے ہمک ہو رہی ہے کہ کسی طرح اس سوراخ کو پکڑ کر مشکیزے کو خیمے تک پہنچا دے، لیکن کٹے ہوئے ہاتھوں سے مشکیزہ پکڑا نہ گیا، پانی بہتا چلا گیا، عباس کی حسرت ٹوٹتی چلی گئی، سر پہ گرز لگا، زمین پہ گرے، اس عالم میں گرے کہ زمین پہ ہاتھوں کو بھی ٹیکا نہیں جا سکتا۔ ادھر حسین ابن علی تیزی سے مقتل کی طرف پڑ رہے ہیں، اے میرا عباس تم چلے گئے، تمہارے بعد دشمن مجھے تانے دینا شروع کرے گا، الان انکسر ظہری، ابھی تک بہت لوگ کربلا میں شہید ہوئے تھے لیکن حسین ابن علی کی قبر سالم تھی، لیکن جب عباس مقتل میں چلے گئے تو آواز دی الان انکسر ظہری وقلت حیلتی وشمت بھی عدوی، اے میرے بھیا تمہارے بعد میری قبر ٹوٹ گئی، تارے ہیلے ختم ہو گئے، اب دشمن مجھے تانے دے گا اور میری تنہائی پر تانے دے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و اتقی الطاہرین۔